مجھے ایسا بنا دے، احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، سلسلے کی شروعات کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اس کو ایک قرات اجر دیتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کال لیں گے اور کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی کال دیجیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ایک لاکھ لگائے اور دوسرا بھی ایک لاکھ لگائے، دونوں مل کر ایک ایک لاکھ لگا کر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، تو ایک آدمی کاروبار کو دیکھتا ہے اور دوسرا اس کو یہ کہتا ہے کہ میں مہینے کے بعد آ کر تجھ سے اس کا پروفٹ لے کر جایا کروں گا، اور میں مہینہ پورا نہیں آؤں گا، کیا اس کے لیے یہ جائز ہو گیا کہ وہ مہینے کے بعد آ کر اس سے وہ پروفٹ لے سکتا ہے؟
ٹھیک ہے جی، جو صورت پوچھی گئی ہے، اس صورت کے اندر دو افراد شامل ہیں، دونوں نے اپنے پیسے ملائے ہیں، تو جب دونوں ہی افراد اپنے اپنے پیسے ملائیں تو ایسی صورت کو شراکت کہتے ہیں۔ شراکت کے اندر ایک تو یہ ضروری نہیں کہ دونوں یا زائد افراد ہوں تو سب برابر برابر پیسہ ملائیں گے، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو صورت پوچھی گئی ہے اس میں دونوں کے پیسے برابر ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو ان کے ذہن میں، جو سوال کرنے والے کے ذہن میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے، دوسرا کام نہیں کر رہا
جی،
اور وہ روزانہ آ نہیں سکتا، صرف نفع لینے آئے گا
جی۔
دیکھیے، جو نفع کا استحقاق ہوتا ہے، آپ نفع کے حقدار جب بنتے ہیں تو دو وجہ میں سے ایک وجہ کا پایا جانا ضروری ہے، یا تو آپ کی محنت پائی جا رہی ہو یا آپ کا پیسہ پایا جا رہا ہو۔ شراکت کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ایک شخص، ایک پارٹنر کام کرے، دوسرا سلیپنگ پارٹنر ہو، وہ عملی طور پر کام کرنے نہ آئے۔ دونوں ہی افراد کا مل کر کام کرنا ضروری نہیں ہے، دونوں افراد کے پیسے ملائے جائیں گے، اس سے کام شروع ہوگا۔ اگر ایک شخص کام کرے گا تو یہ بھی ٹھیک ہے، دوسرا بے شک کام نہ کرے۔ یہ جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنرشپ کی صورت ہے، اگرچہ کہ سلیپنگ پارٹنر جو ہے وہ مداربت کی صورت میں بھی رب المال کو بھی کہا جاتا ہے، انویسٹر کو بھی کہا جاتا ہے
جی۔
تو اس صورت کے اندر شراکت ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کا کاروبار کس نوعیت کا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں روزانہ نفع نکل آتا ہے، مثال کے طور پر سبزی کا کام ہے، کسی نے آ کے جو ہے وہ ٹھیلا لگایا، شام کو سبزی ختم ہو گئی اور نفع مل گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ پکوان یا کھانے کے دکانیں لگاتے ہیں، تو صبح لے کر آتے ہیں، شام کو ختم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کیا نفع ہوا کیا نقصان ہوا۔ تو ہر کاروبار کی نوعیت ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ اب کریانے کی جو دکان ہے، اس میں روزانہ نفع نکل آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس کی کلوزنگ مہینے بعد بھی ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کاروبار اس نوعیت کا ہے جس کا نفع نکل آتا ہے، مہینے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اتنا نفع ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے، اور فیصد کے اعتبار سے نفع مقرر ہو اور دوسرا پارٹنر اپنا نفع لے لے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا نفع نہیں لے رہا، بلکہ نفع تو ابھی نکلنا ہے سال بعد، چھ مہینے بعد، لیکن ایک یہ ہوتا ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے طور پر کہ بھائی گھر تو چلانا ہے نا، گھر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچہ لیتے رہیں گے، بعد میں یہ خرچہ نفع میں شمار ہو جائے گا، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہ صورت اختیار کرنا بھی جائز ہے۔ تو سائل کے ذہن میں جو اصل شبہ تھا اس کا جواب میں نے دے دیا،
کہ وہی سمجھتے ہیں کہ مجھے روزانہ کام پر آنا ضروری ہے، ایسا ضروری نہیں ہے.
اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں.
پیارے اسلام بھائی، میں اس طرح کاروبار کر رہا ہوں کہ مال کسی دوسرے کا ہے اور محنت ساری میری اور پرافٹ 50% ہوتا ہے. یہ ارشاد فرمائیں کہ نقصان ہونے کی صورت میں کس کے ذمہ ہوگا؟ نیز یہ مشینیں وغیرہ کی جو قیمت کم ہوتی جا رہی ہے یا خراب ہو جاتی ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ جزاک اللہ خیرا.
یہ مداربت کے حوالے سے ایک کا پیسہ ہے اور ایک کی محنت ہے.
ٹھیک،
ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت ہو تو اسے مداربت کہتے ہیں. اور مداربت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ اپنے پیسوں کے بدلے نفع لیتا ہے، ایک شرعی طریقہ یہ.
ٹھیک،
کام کرنے والا اپنی محنت کے بدلے نفع لیتا ہے.
صحیح.
میرے پاس دو چار دن پہلے کسی نے سوال پوچھا کہ یوں 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 کام ہوتا رہا اور 6 لاکھ سے کام لیا، مداربت کی صورت تھی، اور سب کام جب کلوز ہوا تو 6,00,000+ روپے باقی تھے.
صحیح.
تو کہنے لگے یہ نقصان میں کیسے پورے کروں؟ تو میں نے کہا نقصان تو ہوا ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
نقصان کسے کہتے ہیں پہلے تو اس کا سمجھنا ضروری ہے نا.
ٹھیک،
جو کیپٹل کی رقم ہے جس سے انویسٹ کی گئی ہے،
ٹھیک ہے
بھائی، کام کرنے والے کو مدارب نے پیسے دیے.
صحیح،
کہ تم یہ پیسے لو،
مثال کے طور پر 5,00,000 روپے.
5,00,000 روپے،
ٹھیک
ٹھیک ہے، اس کو کیپٹل کہیں گے.
صحیح،
یا اصل رقم کہیں گے.
ٹھیک
ہے، یہ اصل رقم جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی نے دکان لگانی ہے.
صحیح،
اب دکان لگانی ہے تو دکان کے ایکسپنس بھی ہوں گے.
صحیح ہے،
کچھ کرائے میں جائے گی، کچھ فرنیچر رکھا جائے گا، کچھ اور ہوگا.
ٹھیک ہے،
تو ان سب چیزوں کا جو مالک ہے
جی
وہ انویسٹر ہوگا. یہ جو فرنیچر وغیرہ اور یہ جو چیزیں ہیں
جی،
مثال کے طور پر کاروبار کلوز ہو جاتا ہے اور 4,80,000 روپے باقی بچتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ 20,000 کا مثال کے طور پر فرنیچر موجود ہے.
ٹھیک ہے، تو اب یہ برابر ہو گئے.
برابر ہو گئے.
ٹھیک،
دیکھا جائے تو وہ مطلب کہ ایک طرح سے تو فائدہ نہیں ہوا.
ٹھیک،
نقصان اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کیپٹل پورا نہ ہو سکے.
ٹھیک ہے، کیپٹل میں لاس ہوگا تو نقصان مانا جائے گا.
نقصان مانا جائے گا. اب ایکسپنس جو ہیں
جی،
جو ضروری ایکسپنس ہیں وہ کام میں شامل ہوں گے.
صحیح،
جو ورکر ہے وہ اپنے جیب سے تو نہیں دے گا.
ٹھیک،
وہ کام سے پورے کیے جائیں گے، جو انویسٹ اسے ملی ہے اسی سے پورے کیے جائیں گے.
جی
ہاں، جو مثال کے طور پر ایکسپنس کیا ہو سکتے ہیں، کرایہ ہو گیا، یا مال اگر آیا ہے تو مال جو ہے وہ لانے کے جو ذرائع آمدنی، جو ذرائع اختیار کیے گئے اس پر جو پیسہ لگا وہ دیے جائیں گے.
ٹھیک،
اسی طریقے سے اگر دکان پہ کوئی لڑکا رکھا گیا ہے کام کرنے کے لیے اس کے پیسے دیے جائیں گے.
ٹھیک،
یہ چیزیں شمار ہوں گی ایکسپنس کے اندر.
صحیح،
جو کام کرنے والا ہے وہ اگر یہ کہے مجھے روزانہ کا خرچہ ملنا چاہیے.
ٹھیک ہے،
اور مجھے روزانہ کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اتنے پیسے ملے کہ میں اپنے جو روٹی پانی کھا سکوں.
ٹھیک
ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے.
صحیح، یعنی جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا.
ورکنگ پارٹنر کو اجرت کے طور پہ کچھ نہیں ملے گا.
ٹھیک،
اور ایکسپنس کے طور پہ کچھ نہیں ملے گا.
ٹھیک،
ہاں اگر وہ شہر سے باہر جاتا ہے.
صحیح،
شہر سے باہر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو بھی ایک معروف
عرف کے مطابق
جو ملتا ہے وہ اسے ملے گا. اور شہر سے باہر بھی کام کے لیے جائے تو.
صحیح،
تو یہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ورکر ہے وہ بھی اب روزانہ کچھ نہ کچھ ظاہر اس کو کھانا کھانا ہوتا ہے، دیگر ایکسپنس ہوتے ہیں، وہ آتا جاتا ہے، پیٹرول لگتا ہے، تو اس کو بطور ایکسپنس اس کے جو ذاتی اخراجات ہیں وہ نہیں ملیں گے.
مفتی صاحب، یہاں پہ اس کو جو مل رہا ہے کام کے وقت وہ تو پروفٹ ہے، کیوں ہوگا؟
اس کو ملنا ہے نا، پروفٹ ملنا ہے اس کو.
ٹھیک،
اس نے اپنی جو محنت مزدوری ہے وہ داؤ پر لگائی ہے.
ٹھیک ہے،
اور جو روزانہ کا جو ایکسپنس ہو رہے ہیں اس کے ذاتی وہ اس نے داؤ پہ لگائے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو اس نے اپنی رقم داؤ پہ لگائی ہے. کاروبار میں یہ ہوتا ہے نا.
ٹھیک ہے،
یا تو نفع ہو جائے گا یا نقصان ہوگا. لیکن یہ جائز طریقے سے داؤ پہ لگائی ہے، ایسا طریقہ نہیں ہے جو شرن ناجائز ہو. اب مثال کے طور پر دو صورتیں بنی
جی،
کہ کام شروع ہوتے ہی فلاپ ہو گیا. کام شروع ہوتے ہی فلاپ ہو گیا.
ٹھیک ہے،
نقصان ہوا، نفع ہوا ہی نہیں تھا.
صحیح ہے،
تو نفع ظاہر بات ہے نہیں ہوا، نقصان ہو گیا. جو کیپٹل ہے وہ 5 کے بجائے اب 3 لاکھ بچا ہے.
ٹھیک ہے،
جو بھی چیزیں تھیں اکٹھا کرنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، ایکسپنس زیادہ ہو گئے.
ٹھیک،
کام بھی نہیں چلا، آگے بھی نہیں چل سکتا.
صحیح ہے،
اب جو نقصان ہوگا اس صورت کے اندر، نفع تو ہوا ہی نہیں تھا.
ٹھیک ہے،
وہ جو انویسٹر ہے وہی برداشت کرے گا,
ٹوٹل نقصان انویسٹر
برداشت کرے گا, کیونکہ اس نے بھی تو اپنا نقصان کیا ہے نا.
ٹھیک
ہے, اس کا جو یومیہ ایکسپینس تھا وہ اس کا نقصان ہوا ہے.
ٹھیک,
وہ یہاں کھڑے ہونے کے بجائے اگر کہیں اور جا کے کام کرتا تو اسے بروکری ملتی یا تنخواہ ملتی اور بہت ساری اسے چیزیں مل سکتی تھیں.
ٹھیک,
آمدنی کے طور پر اس نے اپنا وہ نقصان کیا ہے.
ٹھیک ہے,
دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ نفع بھی ہوا ہے.
ٹھیک ہے,
مثال کے طور پر پہلے سال میں کام میں نفع نہیں ہوا, آئندہ دو سالوں میں کام میں
نفع
ٹھیک ٹھاک نفع ہوا.
ٹھیک ہے,
اور چوتھے سال میں جا کے بہت بڑا نقصان ہو گیا.
ٹھیک,
اب یہ صورت ہے بڑی ہی دلچسپ بھی اور عجیب بھی.
ٹھیک,
اس صورت کے اندر فقہ اسلامی کے جو قوانین ہیں
جی
وہ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ ماضی کے اندر
جی
مدارب نے ورکر نے
جی
جو نفع لیا تھا,
ٹھیک ہے,
یا نہیں لیا تھا اور اس کا بنتا تھا.
ٹھیک ہے,
مثال کے طور پر یہ کام 5 لاکھ سے آگے بڑھ کے 20 لاکھ پہ پہنچ گیا.
صحیح,
کیپٹل تو 5 لاکھ ہی ہے, بقیہ جو 15 لاکھ روپے وہ نفع کے ہیں. اب اگر آدھے آدھا نفع طے کیا تھا تو 7.5 لاکھ روپے ورکر کے ہوئے, 7.5 اس کے ہوئے.
ٹھیک,
تو یہ 7.5 لاکھ روپے جو ہیں جو ورکر کے ہیں اب نقصان اس سے پورا کیا جائے گا.
ٹھیک ہے,
اگرچہ کہ یہ اس نفع کو لے کے استعمال کر چکا ہو, کچھ بھی ہو چکا ہو, یہ اس کو واپس دینا پڑے گا.
ٹھیک,
یہ ایک مشکل معاملہ ہے. فقہ اکرام نے اس کا ایک حل بیان کیا ہے.
ٹھیک,
کہ اگر مداربت کا معاملہ ہو تو اس کو لیمیٹڈ کیا جائے.
ٹھیک ہے, ٹائم پیریڈ لیمٹ کر لیا,
مثلا 6 مہینے کے لیے مداربت کی, 1 سال کے لیے کی, پھر وہ معاہدے کو رینیو کیا جائے.
ٹھیک,
جب معاہدہ رینیو ہوگا اور نیا معاہدہ ہوگا,
ٹھیک,
پھر اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو سابقہ سالوں کی طرف,
ٹھیک,
جو اس معاہدے سے پہلے کے تھے,
پچھلے معاہدے اس میں شامل نہیں ہوں گے,
وہ شامل نہیں ہوں گے اور مدارب سے نقصان نہیں لیا جائے گا.
ٹھیک,
ورنہ نقصان کی یہ صورت ہے.
ٹھیک ہے, ایک چیز اس کی یہ بھی تھی کہ مشینیں جو خراب ہو رہی ہیں قیمت یہ بھی اسی میں آ گئی.
یہ دور جدید کا ایک نہایت ہی اہم سوال ہے.
اچھا, یہ شک جو انہوں نے,
یہ شک ہے اصل میں کاروباری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسپنس شامل کیے جاتے ہیں.
ٹھیک,
بیس سال کے اندر جو ہے وہ کیا اخراجات ہوئے.
ٹھیک,
بک مینٹین ہوتی ہے اور جہاں کہیں بھی کوئی آڈیٹر بیٹھتا ہے
جی
پڑھا لکھا آڈیٹر
جی
تو وہ گائیڈنس بھی دیتا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے کاروبار کو مینیج کریں, نقصان ہو جائے گا. تو عام دکاندار ہیں وہ اس کا حساب نہیں لگا رہے ہوتے
جی,
وہ یعنی صرف ایک ذاتی بنیاد پر, ذاتی سوچ پر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک,
لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں,
صحیح,
پڑھے لکھے سے بات یہ ہے کہ ان کا کام تھوڑا بڑا ہے اور انہوں نے آڈیٹر بھی بٹھا دیا ہے,
باقاعدہ ایک پروفیشنل انداز میں
کام کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے اسٹاک کتنا ہے اور ہم نے کتنا پیسہ دینا ہے, کتنا پیبل ہے, کتنا ریسیویبل ہے,
صحیح,
سب چیزوں کا حساب لگا کے کمپنی کی بیلنس شیٹ جب بنائیں گے
جی
تو وہ یہ دیکھیں گے کمپنی کا جو اثاثہ ہے وہ کتنے کا ہے.
ٹھیک,
مثال کے طور پر جو فرنیچر تھا
جی
یہ 1 لاکھ روپے کا لیا گیا تھا,
صحیح,
کمپنی نے ایک گاڑی لی تھی 5 لاکھ روپے کی,
صحیح,
کمپنی کے پاس 5 لاکھ کی مشینیں ہیں.
ٹھیک, 11 لاکھ ہو گئے,
11 لاکھ روپے ہو گئے.
ٹھیک,
تو جب سال گزرے گا تو وہ ایک فارمولا لگا کر
جی
آئندہ سال کے لیے اس کی قیمت کم شمار کریں گے.
ٹھیک ہے, ڈیپریسیشن چارجز,
ڈیپریسیشن جو ہے نا وہ کریں گے, چارجز تو نہیں لگانا کہیں گے
جی,
ایک حساب میں مینٹین کریں گے کہ اب آئندہ جو یہ اپنا
ڈیپریسیشن ویلیو لگائیں گے
جو اثاثہ ہے
جی
یہ 11 لاکھ کا نہیں بلکہ اب آئندہ سال اس کو 10 لاکھ کا شمار کریں گے وہ.
ٹھیک,
اس سے آئندہ سال اتنے لاکھ کا, اس سے آئندہ سال اتنے لاکھ کا.
ٹھیک,
اور اگر مداربت کی صورت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈپریسیشن ہے مدارب کے ساتھ
جی
جتنا عرف بنتا ہے اور عرف سے بھی اگر فضل کی طرف دیکھا جائے تو اتنی اس کی ویلیو کم ہوئی ہوگی. اگر کرائے پر بھی مشینیں لی جاتی
جی
تو ظاہر بات ہے اس کا بھی تو کرایہ دینا پڑتا اور نفع میں وہ کاؤنٹ ہوتا
جی,
تو ڈپریسیشن جو ہے وہ کوئی شریعت کے قوانین سے ٹکراتا نہیں ہے.
ٹھیک
ہے, اور اس کی قیمت اگر مداربت میں کم کی جاتی ہے تو کم کی جائے گی,
صحیح,
لیکن آخر میں جو یہ چیز باقی رہ جائے گی
جی
یہ اثاثہ کمپنی کا ہی ہوگا. اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھا جائے, ایک مسئلہ تھا میرے پاس
جی
کہ ڈپریسیشن لگا کے قیمت کم کر دی,
صحیح ہے,
0 روپے پہنچ گئی وہ,
صحیح ہے,
اور اب بھی جو ہے نا وہ اثاثہ موجود ہے.
ٹھیک ہے,
یہ نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک,
یعنی جب تک کام چل رہا ہے
جی
وہ 0 پہ نہیں پہنچنی چاہیے.
صحیح, یعنی کوئی جو فارمولا لگائیں وہ ایسا لگائیں کہ جب تک وہ کارآمد ہے اس کی ویلیو باقی رہے,
اس پیسے اتنے کاٹے جائیں نا اس کے.
ٹھیک,
جتنے کی وہ ہے.
ٹھیک ہے,
یہ نہ ہو کہ وہ کرایہ کا حساب لگا کر کاٹا جائے.
صحیح,
کیوں کیا جائے؟
کافی تفصیلی جواب ہو گیا اور کاروبار کے دونوں موڈ آ گئے مفتی صاحب پہلے ہی سوالوں میں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا زمین ٹھیکے پر دینا جائز ہے, اس کے بارے میں اجرت اس سے لینا وہ جائز ہے؟
ٹھیک ہے جی, جواب دیتے ہیں آپ کو. زمین ٹھیکے پر دینا,
جی ہاں, زمین جو ہے وہ ایک ایسی کارآمد چیز ہے کہ دنیا کی کہا جا سکتا ہے کہ تمام کارآمد چیزوں میں سے فائق ہو.
ٹھیک,
زمین تو پلاٹ ہے نا.
جی, زمین تو زمین دیتی ہے,
بنیاد ہے.
ٹھیک ہے,
کیا گھر بنانا ہو تو کیا اناج اگانا ہو, انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں زمین ہی پورا کرتی ہے.
ٹھیک
ہے, اور پھر بارش جو ہے نا برس کے زمین کا ساتھ دیتی ہے.
ٹھیک,
آسمان بھی ساتھ دیتا ہے.
ٹھیک,
تو آسمان تو خیر ہمارے قبضہ قدرت میں نہیں ہے.
جی,
لیکن یہ ہے کہ زمین ہماری ملکیت میں ہوتی ہیں, تو زمین کارآمد چیز ہے اور کرائے پر دیا جا سکتا ہے. کرایہ سالانہ ہو, ماہانہ ہو, کرائے میں طے ہو کہ کھیتی باڑی ہوگی تو کھیتی باڑی ہو سکتی ہے, یہ طے ہو کہ جی ہاں گودام بنے گا تو گودام بن سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین آپ کی ہو, تعمیرات اس کی ہو, وہ 10-15 سال کے لیے اپنی تعمیرات کر سکے.
ٹھیک,
تو زمین کو کرایہ پہ دینا جائز ہے.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے.
جی سر, میرا سوال ہے مدنی چینل سے کہ جو یہ پیسے ہیں جو بھیجتے ہیں, کاپیاں وغیرہ بھیجتے ہیں, نیو کاپیاں, اور ان کے اوپر جو پیسے لیتے ہیں, مثلاً 1000 کی کاپی ہوتی ہے وہ بیچتے ہیں 1200 کی, 1100 کی, یا 1050 روپے کی, سر اوپر جو پیسے لیتے ہیں یہ سود ہے یا پھر وہ کاروباری لین میں آ جاتا ہے؟
کاپی سے مراد اسکول والی کاپی ہے.
جی,
تو بھی وہ تجارت ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے نا, اسکول والی کاپی جو ہے وہ اگرچہ کہ کاغذ ہے, تو 1000 کی کاپی 1200 کی بیچنا جائز ہے, وہ ایک الگ اس کی حیثیت ہے اور نوٹ کی الگ حیثیت ہے, دونوں میں فرق ہے. جس طریقے سے فقہا نے بھینس کو اور بھینس کے گوشت کو جو ہے وہ الگ الگ چیزیں مانا ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر نوٹ مراد ہوں تو پھر نوٹ چونکہ جنس ایک ہے, یہاں بھی نوٹ اور وہاں بھی نوٹ, اگر نقد ہو.
ٹھیک ہے,
نقد ہو.
جی, کیش ہو,
ادھار نہ ہو, دونوں طرف سے نقد ہو.
ٹھیک,
تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی 1200 روپے دے کے 1000 روپے نئے نوٹ لیے جا سکتے ہیں, ادھار نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
محمد عارف ستاری بات کرنا ہوں, لاب کرنا. میرا سوال یہ تھا کہ سیل مین جو پہلے آرڈر لیتا ہے پھر وہ مال خرید کر دکاندار کو دیتا ہے, کیا یہ جائز ہے, یا پھر یہ جائز ہے کہ مال کو اپنے قبضے میں لے لے پھر آرڈر لے لے؟
ٹھیک ہے جی,
دیکھیں آرڈر لینا دو اعتبار سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی ڈیمانڈ پوچھ رہے ہوتے ہیں. کراچی جیسے شہر کے اندر دکاندار کو ہول سیل مارکیٹ نہیں جانا پڑتا.
جی,
کبھی کبھار جاتا ہوگا وہ.
جی,
لیکن زیادہ تر مال وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی دکان پر ہی مل جائے.
جی,
تو لوگ آتے ہیں اس کی ڈیمانڈ لے کر چلے جاتے ہیں.
صحیح,
تو اس موقع پر سودا ڈن نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک,
اگر ان کے پاس مال موجود نہیں ہے تو.
جی,
ان کے پاس مال موجود ہے تو ڈن کر لیں.
ٹھیک,
موجود ہے قبضے میں آ چکا تو ڈن کر لیں.
ٹھیک,
جس کے قبضے میں مال نہیں ہے, جس نے مال خریدا ہی نہیں ہے.
جی,
وہ پہلے ڈیمانڈ لے لے اور اس ڈیمانڈ پر اپنی آفر ارادتاً بتا دے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اتنے کا آپ کو دوں گا, اور اس پر جو ہے نا ہم سودا ڈن نہیں کرتے.
ٹھیک,
جب مال خرید لیں, قبضہ کر لیں, تو پھر یہ ہے کہ سودا ڈن کر دیا جائے. ایک فون کرے اس کو کہ بھئی مال آ گیا میرے پاس, اب اتنے میں سودا ہمارا ڈن ہو گیا.
ٹھیک,
جب اسے جا کے دینا ہو اس وقت جا کے جو ہے وہ سودا کر لے.
ٹھیک,
دونوں چیزیں ممکن ہیں. لیکن اگر مال ملکیت میں ہی نہ ہو, یا آپ نے مال خرید تو لیا, خریدنے سے ملکیت تو ثابت ہو جاتی ہے.
ٹھیک,
لیکن اس کو قبضہ نہیں کیا.
صحیح,
تو اس وقت تک اگلا سودا نہ کریں.
مفتی صاحب, جو ہماری صورت رائج ہے وہ یہ ہے کہ آرڈر لیتے ہیں جا کے جیسے آپ نے فرمایا, اور پھر مارکیٹ سے لے کے سپلائی دیتے ہیں.
اصل میں دیکھیں یہ ایک صورت بیان کی ہے میں نے, دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے سودے ہو رہے ہوتے ہیں فونوں کے اوپر.
ٹھیک
ہے, اور وہ آرڈر لینا ایسا ہوتا ہے کہ جناب ڈن ہو گیا, تو وہاں جو ہے نا زیادہ حساسیت ہے.
ٹھیک,
اور وہاں اس بات کا اہتمام کرنا زیادہ ضروری ہے کہ سودا وعدے کے طور پر کیا جائے, ڈن نہ کیا جائے.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
میں درزی کا کام کرتا ہوں, کسی سے ہم 500 سلائی لیتے ہیں, کسی سے ہم 600 لے لیتے ہیں, تو وہ ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو 500 ہی دوں گا, ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف 600 لیتے ہیں, اس سے کام نہیں لیتے, لیکن ہم مثلا یہ فرق ہو جاتا ہے کسی سے کم کسی سے زیادہ، کیا اس طرح ہم بول سکتے ہیں کہ جھوٹ تو نہیں ہوتا اس طرح؟
ٹھیک ہے جی،
دکاندار کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے اسٹینڈرڈ جو ریٹ ہیں وہ بیان کرا دے،
ٹھیک،
اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم یہ اتنے کا بیچتے ہیں اتنے کا دیتے ہیں، اور کچھ گاہکوں کو آپ بیچ بھی رہے ہیں اتنے کا، اس بات میں بھی شک نہیں ہے. ویسے درزیوں کے ہاں کراچی میں تو بارگیننگ کم ہوتی ہے، کیا خیال ہے میرے بھائی؟
جی بالکل کم ہوتی ہے،
یہاں تو بالکل جو نا وہ لوگ
پرائز ہوتا ہے،
جو لوہے پر لکیر والے ریٹ ہیں وہ ہوتے ہیں،
جی ایسے ہوتے ہیں،
بڑھ جاتے ہیں ہر سال، کم نہیں ہوتے. تو کئی بارگیننگ کوئی کرتا ہے تو بارگیننگ کرنا بھی جائز ہے، اس کا حق ہے جو گاہک آیا ہے آپ کے پاس کہ وہ آپ سے بارگیننگ کرے. تو ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ نے جو پہلے بول دیا تھا اس وہ جھوٹ تھا، خلاف واقع تھا. جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کو، یعنی ایسی بات کو جو واقع نہ ہوتی ہو، چونکہ آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ریٹ مقرر ہے اور اس اسٹینڈرڈ ریٹ پر بھی آپ کام کرتے رہے ہیں،
ٹھیک،
تو اس لیے اس شخص کو کہنا خلاف واقع نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا.
اگلی کال دیجیے.
جی صاحب، سے میرا سوال یہ ہے کہ اس کے ہمارا الیکٹرانکس کا کام ہے، تو سیزن شروع ہونے سے پہلے مثلا ہم دسمبر میں فیکٹری والوں کو 5 لاکھ روپے دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مارچ میں ہم جو ہے نا جو موجودہ ریٹ ہے جس چیز کا تو مارچ میں ہم آپ سے خریدیں گے، تو یہ ہمارا 5 لاکھ روپے ہو گیا، تو آپ اس ریٹ پہ ہمارے سامنے بونڈ ہو گئے، تو 5 لاکھ آپ لے لیں، تو 5 لاکھ کی بجائے آپ اپنا 10 لاکھ روپے کا ہمیں اسی ریٹ میں مال دینا ہے، تو باقی جو پیسے ہیں وہ تو ہم نے ان کو بالکل نقد دینا ہے، لیکن ہمیں ان کے ریٹ کے ساتھ بانڈ کرنا ہے، تو یہ کرنا کیسا ہے؟
ٹھیک ہے جی.
شریعت مطہرہ کے دو قواعد میرے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت.
جی،
ایک تو قاعدہ ہے الامر بالمقاصد،
ٹھیک،
مقاصد پر دار و مدار ہے،
صحیح.
دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الاعتبار للمعانی لا للالفاظ والمبانی،
ٹھیک،
کہ سودوں کے اندر الفاظوں کا اعتبار نہیں ہوتا،
صحیح،
سودوں کے اندر جو معانی ہے مقصود ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے،
ٹھیک.
تو جو الفاظ یہ بیان کر رہے ہیں وہ الفاظ تو ایسے ہیں کہ اس پر کلام ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن ان کا جو اصل مقصود ہے وہ واضح ہے،
صحیح.
جو خریداری ہوتی ہے، ہمیں تھوڑی دیر پہلے قبضے کی پر گفتگو کی، خریداری دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو بیچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ بیچنے والے کے پاس وہ چیز موجود ہو، وہ قبضہ کر چکا ہو، پھر آپ کو دے.
جی،
یہ ونس موڈ آف ٹریڈنگ ہے.
جی،
ایک موڈ آف ٹریڈنگ ہے،
صحیح،
پہلا موڈ آف ٹریڈنگ ہے،
صحیح.
سیکنڈ یہ ہے کہ جس سے آپ نے چیز خریدنی ہے اس نے بنا کر آپ کو دینی ہے،
صحیح.
مثال کے طور پر کوئی فیکٹری گارمنٹس بناتی ہے، آپ سودا نہیں کریں گے تو وہ لے کر کیسے آئے گا مال؟
ٹھیک،
اس کے پاس تیار تو نہیں رکھی ہوں گی،
صحیح.
تو جہاں میکنگ کا عمل پایا جاتا ہے بنا کر آپ کو دے گا،
جی،
یہ دوسرا موڈ آف ٹریڈنگ ہے،
ٹھیک ہے.
تو اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کی ملکیت میں وہ پروڈکٹ موجود ہو، تیار حالت میں موجود ہو، قبضے میں موجود ہو، بلکہ اس کے ساتھ سودا ہوگا،
جی،
اس کو کچھ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، اور سودا ہونے کے بعد پھر وہ چیز بنا کر دے گا، اس بات کی گنجائش موجود ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہماری عقلوں میں جلدی آئے گی وہ ہے یہ فلیٹس،
ٹھیک،
جو رہائشی فلیٹس بنتے ہیں،
جی،
یا فلیٹس کی طرف سے جو بھی چیزیں بنتی ہیں دکانوں، دفاتروں یا گھروں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بلڈر پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے،
لانچ کرتا ہے،
تو وہ جگہ بڑی سستی مل رہی ہوتی ہے،
صحیح،
پتا ہے کہ جناب یہ 5 سال بعد تیار ہونی ہے،
ٹھیک ہے،
اس وقت اس کا وجود بھی نہیں ہوتا،
صحیح،
اس کی بکنگ جائز ہے،
ٹھیک ہے،
اس کی بکنگ ناجائز نہیں ہے،
ٹھیک،
فرسٹ بکنگ جائز ہے، اس پر کوئی کلام نہیں ہے،
ٹھیک
ہے. ہاں، اس پر کلام ہے کہ کسی نے وہ بکنگ تو کروا لی، فائل اس کو مل گئی، اب فلیٹ تیار نہیں ہوا، اس نے آگے بھیج دی، اس پر کلام ہے،
ٹھیک.
اب اس نے بکنگ کروا لی،
صحیح ہے.
اب کیا ہوگا، بلڈر اس کو بنائے گا، آہستہ آہستہ پیسے لیتا رہے گا، بناتا رہے گا، جب یہ تیار ہو گیا، لوگوں نے قبضہ کر لیا، اب اس کی قیمت کچھ اور ہوگی،
صحیح.
تو انہوں نے جو کہا کہ جی ہم اس کو باؤنڈ کرتے ہیں اسی قیمت پہ آپ کو دینا ہے،
جی،
تو یہ بارگیننگ ہے،
صحیح،
کہ ہم آپ سے آج سودا کر رہے ہیں، یہ چیز آپ نے بنا کے دینی ہے ہمیں،
جی،
اور یہ چیز اتنے کی بنا کے دینی ہے،
ٹھیک.
لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا الیکٹرانکس، ٹھیک ہے،
جی،
اور فیکٹری کا لفظ بھی کہا،
جی.
تو اگر تو آپ معاہدہ کرتے ہیں فیکٹری سے اور وہ فیکٹری آپ کو تیار کر کے دے گی،
ٹھیک ہے.
تیار کر کے دے گی تو گنجائش ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی ڈیلر سے سودا کیا ہے, آپ جو ہے وہ ہول سیلر ہیں, آپ کے پاس بھی کافی مال ملتا ہے, لیکن آپ نے کسی ڈیلر سے سودا کیا ہے, ڈیلر مال تیار شدہ دے گا منگوا کر,
ٹھیک,
تو یہ میکنگ والا سودا نہیں ہے.
صحیح,
میکنگ والے سودے کو فقہ کی زبان میں استثناء کہتے ہیں,
استثناء,
بے استثناء.
ٹھیک,
تو میکنگ کا عمل جہاں پایا جائے وہاں چیز تیار ہونا, ملکیت میں ہونا, قبضے میں ہونا ضروری نہیں ہے. جہاں یہ صورت پائی جائے گی گنجائش ہے, دوسری صورت پائی جائے گی گنجائش نہیں ہے.
اگلی کال دیجیے.
محمد شمون رضا تاری قادر پورا مدینہ تولیہ سے عرض کر رہا ہوں. ہمارا علاقہ آموں کے باغات کا ہے. یہاں پر روٹین یہ ہے کہ آموں کے باغات ابھی پھل آیا نہیں ہوتا, خریداریاں شروع ہو جاتی ہیں. کس وقت خریداری کرنی چاہیے آموں کے باغ, پھل آ جائے کس چیز کا انتظار کیا جائے, یا پھل سے پہلے ہی خریداری کی جا سکتی؟
خریداری کس وقت کرنی چاہیے؟
ٹھیک,
بہت پیچیدہ سوال ہے. اور یعنی فقہ کرام آم کی اصل میں خریداری اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب بور بھی نہیں آیا ہوتا.
بور
یعنی پھل جب لگتا ہے نا, سب سے پہلے ایک ڈنڈی نکلتی ہے,
ٹھیک,
وہ ڈنڈی پر بور لگتا ہے, یعنی دانے دانے سے ہلکے ہلکے سے لگتے ہیں,
ٹھیک,
پھر چھوٹی چھوٹی سی جو نا وہ جو آم کی
کیری,
کیری تو بہت بعد میں جا کے بنتی ہے, چھوٹی سی جو نا کیری نکلتی ہے,
ٹھیک ہے,
پھر اس کے اندر گٹھلی پڑتی ہے,
ٹھیک,
پھر جا کے آم تیار ہوتا ہے, گٹھلی پکی ہوتی ہے. تو جب وہ ڈنڈی بھی نہیں نکلی ہوتی, جب وہ بور بھی نہیں آیا ہوتا, آم ٹھیکے کے باغات جو ہے ٹھیکے پہ بک جاتے ہیں,
ٹھیک,
اور فصل تو بعد میں آتی ہے, ٹھیکے جس نے پھر وہ خریدے ہوتے ہیں ان کا نصیب ہے, پھل آئے نہ آئے,
ٹھیک,
آندیاں ہو گئی, طوفان آ گئے, کچھ ایسے تغیرات ہوئے, پھل ہی کم آیا, جتنا توقع تھی اس توقع کے مطابق نہیں آیا. تو اصل یہاں جو پیچیدگی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ فصل آئی نہیں ہے اور پہلے جو نا وہ سودا ہو گیا,
ٹھیک ہے.
تو جیسے کوئی جو ہے وہ گندم کا بیج بھی نہ ڈالے,
صحیح,
اور پہلے گندم بیچتے,
ٹھیک,
تو یہی کہا جائے گا نا غیر مملوک کو بیچا ہے,
ٹھیک ہے.
پھر یہ ہے کہ درمیان میں اگر بیچا ہے تو چلو جو تھے وہ بک گئے,
صحیح,
اس کے بعد جو اضافہ ہوتا رہا ان کا کیا ہوگا,
ٹھیک.
مسئلے میں پیچیدگی ہے, انفرادی مسئلہ ہے, بہتر یہ کہ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبر پر رابطہ کر کے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے,
ٹھیک ہے. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی,
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل کباڑ کی دکان پہ طرح طرح کی خرید و فروخت ہوتی ہے, تو اس میں لوہا خرید و فروخت ہوتا ہے اور دیگر چیزیں اشیاء جو ہیں وہ خرید و فروخت ہوتی ہے. تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کباڑ کی دکان ہونا تو اس میں جو وومینز ہیئر یعنی خواتین کے جو بال ہوتے ہیں ان کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھیے, خواتین کے جو بال ہیں وہ کباڑ کی دکان پر فروخت ہوں یا کسی پوش ایریا کے اندر مہنگے ترین بیوٹی بار پر یا بیوٹی پارلر پر فروخت ہوں, کہیں بھی فروخت نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ عظمت دی ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ مارکیٹ میں نہیں آ سکتا, یعنی قابل خرید و فروخت کوئی بھی حصہ نہیں ہے,
ٹھیک,
انسان کی تقریم ہے, انسان کی عظمت ہے, اور شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ انسان کے بدن کے کسی بھی حصے کو یوں بیچا نہیں جا سکتا. تو یہ خرید و فروخت حرام ہے, نہ ہی وہ جو بال ہیں وہ مال ہیں, اور نہ ہی ان کا بیچنا جائز ہے. اور ان کے ذرائع پر بھی غور کیا جاتا ہے کہ یہ بال کہاں سے آتے ہیں. اس طرح کی بھی خبریں موجود ہیں مارکیٹ کے اندر کہ خواتین جب قبروں میں دفن ہو جاتی ہیں تو ان کی قبریں کھول کے بال کاٹے جاتے ہیں, کیونکہ جو بال کے کاٹنے کا عمل ہے وہ ہمارے یہاں تو کوئی ایسا رواج نہیں ہے, مسلم آبادی ہے, کوئی ایسا رواج نہیں ہے کہ جناب کوئی ایسی مذہبی رسم آتی ہو کہ عورتیں بال اتار دیں گی.
ٹھیک,
پڑوسی ملک میں سنا ہے کسی موقع پہ ایسا ہوتا ہے,
ٹھیک,
کہ ہمارے ایسا کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ بال کہاں سے آ جاتے ہیں؟
ٹھیک,
تو خبریں بھی اس طرح کی,
ٹھیک,
تو اب تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ایسے بال نہ خریدنا چاہیے نہ بیچنا چاہیے نہ لگانا چاہیے.
ٹھیک,
لگانے والی عورت کو بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کل بغیر احتیاط کے اس نے بال لگائے ہیں
جی
اس کے ساتھ کیا ہو.
ٹھیک,
کما تو دین و تو دان کا محاورہ بھی تو ہے نا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو آج آپ انسانی عظمت کی تکریم کریں گے, احترام مسلم کو پیش نظر رکھیں گے تو کل آپ کا احترام کیا جائے گا. تو یہ بال ہرگز نہیں خرید سکتے.
ٹھیک ہے, ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ عزوجل ہمیں علم دین سیکھنے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو ایسا بنا دے.